الآتى والوجود إذ كل مؤذ منتقص سواه وكل معني مزموم ما خلاه وهو المنان بفوائد النعم وأوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال فلا كان في مكان فيجوز إليه الانتقال ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي الواقف بجميع السياسات والحكم والعارف بما في اللوح والقلم سيدنا الممجد وبشيرنا المسدد ونذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر والأدل المشتهر واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في أحسن كتابه وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا الرسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه لن يضر الله شيئا سيجزي الله الشاكرين صلوات على محمد وعلى آله وعجل فرجهم. پرسوں کی مجلس اعضاء میں اپنی گفتگو کو اس مقام تک پہنچایا کہ قرآن میں پروردگار عالم اس آیہ کریمہ میں ایک ایسے ایشو کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس ایشو کو کنیکٹڈ کیا ہے رحلت جان سوز پیامبر کے ساتھ. یعنی پیامبر کی آنکھیں بند ہوئیں, افا امات او قتل, چاہے وہ طبیعی موت مر جائیں چاہے وہ قتل کر دیے جائیں. اس خود اس لفظ افا اس جملے میں افا امات او قتل خدا کی طرف سے ابہام چھوڑ دینا, یقین کرے کم از کم 20-25 صفوں کی تفسیر ہے اس ایک جملے میں. پروردگارہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے اور تو ہر شخص سے ہر ذات سے بہتر جانتا ہے محمد یا طبیعی موت مریں گے یا انہیں شہید کر دیا جائے گا, لیکن پروردگار عالم قرآن کے اس آیے میں ابہام چھوڑ رہا ہے افا امات او قتل, اگر وہ طبیعی موت مر جائے یا قتل کر دیے جائے. انقلب تم علی اعقابکم, تم سب کے سب پلٹ جاؤ گے اپنی اسی کیفیت کی طرف. میں نے اس دن عمر بن جموح کی واقعے کی طرف سرسری سا اشارہ اسی ایریا کی کسی مجلس میں کیا تھا کہ جاہلیت کیا تھی, وہ بت پرستی کا زمانہ کیا تھا. عمر بن جموح کے بارے میں ڈاکٹر ابراہیم آئے تھی اپنی نفیس ترین کتاب بررسی عاشور میں نقل کرتے ہیں, کہا مدینے میں جتنے بت خانے تھے نا ان سب کی چابیاں اس کے پاس تھی, یہ کی ہولڈر تھا مدینے کے بت خانوں کا. اور ایسی کیفیت تھی, اس کے پاس ایک بڑا لاڈلا بت تھا جو ایک کا پرسنل اللہ تھا, بالکل جسے کہنا ذاتی قسم کا خدا تھا. اور وہ جب صبح اٹھتا تھا, جیسے ہم صبح اٹھ کے دعائے حج پڑھتے ہیں زیارت آل یاسین پڑھتے ہیں, وہ سب سے پہلے جاتا تھا اپنے اس بت کو. اب یہاں پر ڈاکٹر ابراہیم آیتی نے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا, لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی کبڈ نما چیز تھی جس کے اندر وہ بت رکھا ہوا ہوتا تھا اور یہ جاتا تھا سلام عرض کرتا تھا عبادت کرتا تھا سجدہ انجام دیتا تھا, اس کے بعد اپنے گھر کے کاموں کا آغاز کرتا تھا. ڈاکٹر ابراہیم آیتی کہتے ہیں کہ جب بنو سلمہ کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا اور یہ صرف ایک عمرو بن جموح ہے جسے کہتے ہیں نا اڑ گیا ڈٹ گیا, میں نے مسلمان نہیں ہونا چاہے کچھ بھی کر لو, بنو سلمہ کے نوجوانوں نے اسے مسلمان کرنے کے لیے ٹیڑھا راستہ چنا. ٹیڑھا راستہ اس سے کہ پراپر وے نہیں تھا اور یقیناً پیامبر نے اس راستے کا اپریشیٹ بھی نہیں کیا تھا. بنو سلمہ کے نوجوانوں نے دیکھا کہ اس نے سیدھا نہیں ہونا, اس کی مثال اس کتے کی دم کسی ہے جسے نلکی میں رکھا جائے تبھی سیدھی ہوگی. رات کی تاریکی میں اس کے گھر پر شب خون مارتے تھے اور اس کو اس خدا کو نکالتے تھے, کبھی مدینے کی کسی نالی میں پھینک دیا کبھی کسی پر نالے میں پھینک دیا. اور یہ پہلے دن جب اس کے ساتھ ایسا ہوا, ڈاکٹر ابراہیم آیتی نقل کرتے ہیں, بیچارہ صبح اٹھا جیسے ہی وہ جگہ جہاں پر اپنا خدا رکھا ہوتا تھا اسے کھولا, دیکھا اللہ غائب ہے, اب پریشان ہو گیا اور اسے بڑی بدفال سے تعبیر کیا ہے, بدشگونی سے تعبیر کیا, میرا اللہ کہاں گیا, آپ میرے کام کیسے سنوریں گے اور کون میری حفاظت کرے گا. اور عمار اور یاسر کے واقعے میں, جناب عمار یاسر کے واقعے میں ملتا ہے کہ جب وہ زید بن ارقم کے گھر سے پلٹے باپ نے راستہ روک لیا, کہاں گئے تھے, کہا محمد ابن عبداللہ کے پاس. اور جیسے ہی باپ نے راستہ روکا اس کے چادر کے اندر، ابا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، مرد عرب مرد ایک آفیشیل جو ڈریس پہنتے ہیں اس کے اندر ایک بت تھا، وہ نیچے گر کے پاش پاش ہو گیا. تو جناب سمیہ تاریخ اسلام کی پہلی شہیدہ، انہوں نے آگے بڑھ کر کہا یہ ساری زندگی ہماری حفاظت کرتا رہا، اے یاسر عمار دیکھو یہ آج گر گیا. کہا پلٹ کر عمار نے ماں سے کہا کیسے آپ کی زندگی بھر حفاظت کرتا رہا، اپنی حفاظت تو نہیں کر پایا، مجھے اپنے آپ سے بچا نہیں پایا. اب عمر بن جموح کے بنو سلمہ کے نوجوانوں نے بھی عمر بن جموح کے ساتھ یہی جسے کہتے ہیں نا ایک ذہن کے اندر ایک ایم رکھا ہوا ہے، بیچارہ اپنا اللہ نہیں ملا، گلیوں میں مدینے کی پھرتا رہا آوارہ در بدر، ایک گندی نالی کے قریب دیکھا ہے وہاں پر پڑا ہے، اسے اٹھایا گھر لا کر دھویا، اسے اود اور مشک اور عنبر سے معطر کر کے کہنے لگا تو کون بنو سلمہ کے نوجوانوں پر، انہوں نے تیرا یہ حال کیا ہے، خدا نے غارت کرے. اور ایسی بد دعائیں کو اس نے الغیبت جوہد العاجز، مولا نہج البلاغہ میں کہتے ہیں جو کچھ نہیں کر سکتا وہ غیبت کرتا ہے، ورنہ تو دو بدو مقابلہ ہو جاتا ہے، بھڑاس نہیں کر جاتی ہے، اور ہم عورتیں تو بہت کچھ کر سکتی ہیں پھر بھی غیبت کر جاتی ہیں. اب یہاں پر بےچارا سا انہوں نے بھی کیا، ایک دن پر اکتفا نہیں کیا، دو تین دن گزرے، پھر جیسے بےچارا گیا دیکھا بت غائب، سارا گلیوں میں ڈھونڈتا رہا. اچھا کچھ دن ایسے ہی گزرتے رہے، ایک دن بدترین صورتحال یہ پیش آئی، عمر بن جموح کے ساتھ ساری نالیاں سارے چالے سارے گندے نالے دیکھ لیے، نہیں ملا. ایک کنویں کی منڈیر کے پاس آ کے روحانسا ہو کر ایک دم جیسا تھا انسان ہونے کے قریب ہو جاتا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا، احساس ہوا کہیں سے کچھ سمیل آ رہی ہے، اور محسوس ہوا بدبو جو ہے اس کنویں کے اندر ہی سے آ رہی ہے. بیچارے نے کنویں کے اندر جھانکا، وہ انسانوں کے بنائے ہوئے کنویں تھے، کار آٹھ ہوتا تھا کنویں کے اندر داخل ہونے کا، دیکھا ایک مرے ہوئے کتے کے ساتھ اس کا خدا جو ہے اس کا بت جو ہے وہ بندھا ہوا کنویں کے اندر پڑا ہے. اب یہاں اس نے عربی میں ایک شعر پڑھا، خدا کی قسم اگر تو خدا ہوتا تو اپنی توہین کی اتنی اجازت نہ دیتا کہ تجھے مرے ہوئے کتے کے ساتھ باندھ کر چھوڑ کر بنو سلمہ کے نوجوان چلے جائیں، اور جب تو اپنا دفاع نہیں کر پایا میرا دفاع کیا کرے گا. اور یہ سوچ ذہن میں آنے کی بات تھی خدمت پیامبر میں آیا کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اب صلی علی محمد وعجل فرجہم، پیامبر کی خدمت میں آیا. قرآن کہتا ہے انقلبتم علی اعقابکم، وہ جاہلیت پلٹ آئے گی مسلمانوں کی، وہ تعصب، عربوں میں ویسے تعصب معروف ہے، یعنی وہ اپنے علاوہ کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتے. آپ دیکھ لیے یہ مینٹیلٹی ہے عربوں کے اندر، بلکہ کافی حد تک یہ مینٹیلٹی ایرانیوں کے اندر بھی ہے، وہ بھی دوسروں کو انسان، دوسری قوموں کو انسان نہیں سمجھتے. کہا اب جنگ احد کا واقعہ پیش آیا، میں صرف ایک جملہ عمر بن جموح کے حوالے سے کہوں اور اپنی گفتگو کو آگے لے جاؤں. آیا گھر والوں نے دیکھا چاروں بیٹے تیار ہو رہے ہیں، زرہ اسلحہ سب تیار کیا جا رہا ہے. بیٹوں سے پوچھا کہاں، کہا لشکر اسلام مدینے کی سرحدوں پر احد کی پہاڑیوں کی طرف جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں پیامبر کمپینینز کو، سولجرز کو. کہا میں بھی جاؤں گا. اچھا اس کے پیر میں لنگڑاہٹ تھی، بےچارا پراپر چل نہیں سکتا تھا. اس کی زوجہ نے کہا تمہیں تو رسول قبول ہی نہیں کریں گے، اس لیے کہ جہاد مجاہد کی شرائط میں سے ایک شخص صحت ہے، تم لنگڑا کے چلتے ہو تم کیسے پیامبر رکھ لیں گے. رونے لگا، خدمت پیامبر میں آ کے پیامبر کو ایموشنلی بلیک میل کر کے کہتا یا رسول اللہ میری پیر کی لنگڑاہٹ مجھے شہادت سے محروم کر دے گی. پیامبر نے یہ جذبہ دیکھا تو یہ نہیں کہا کہ نہیں تم ایلیجیبل نہیں ہو، تمہارے اندر وہ کوالٹی نہیں. پیامبر نے کہا دیکھو تمہارے گھر سے تمہارے چار بیٹے جا رہے ہیں، اور اگر یہ سارے کے سارے مسلمان جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں تمہاری فیملی کے لیے یہی صدمہ بڑا ہے. کہا نہیں یا رسول اللہ ایسے نہیں، آپ مجھے یا تو شہادت کی اجازت دیں، جہاد کی اجازت دیں، یا پھر میں یہاں بیٹھ کے اتنا روؤں گا کہ سارے مدینے والوں کو میرے حال پہ رحم آئے گا. پیامبر نے سر کو جھکا لیا، کہا ٹھیک ہے اگر تمہیں شوق شہادت ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. پیامبر نے کہا جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں باوجود اس کے کہ ایلیجیبل نہیں ہو. اب یہاں پر آگے آیت کی روایت کو نقل کرتے ہیں، کہا ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہم ارزقنی شہادہ ولا تردنی علی اہلی، پروردگارا میں جا رہا ہوں واپس پلٹ کر نہیں آؤں، ولا تردنی علی اہلی، میں اپنے گھر والوں کو واپس پلٹ کر نہ دیکھوں. آگے ابراہیم آیتی کہتے یہ وہ سوچ تھی جس سوچ کا سبب اسلام بنا، لیکن قرآن کہتا ہے انقلبتم علی اعقابکم، محمد کی آنکھیں بند ہوئیں تم اس پہلی کیفیت پر چلے جاؤ گے. اور ہم نے کہا یہاں پر بھی ایک پیغام دیتی ہے مسلمانوں کے درمیان فروع دین. اب یہ تو بچوں والی بات ہے، آپ مومنات کے سامنے تو یہ جملہ دہراتے ہوئے مجھے آپ کی توہین محسوس ہوتی ہے. فروع دین 10 ہیں لیکن 9 فروع دین ایز اٹ از باقی تھے، سوائے ولایت کی بحث کو بیچ میں سے ڈراپ کر دیا گیا. مسلمانوں نے ایک کام کیا نا، پیامبر کی آنکھیں بند ہوئیں انہوں نے سارے کے سارے سختیفہ بنو سائدہ میں جمع ہو گئے. میں بعض روایتوں کو کنٹروورشل ہونے کی وجہ سے، بعض روایتوں کو خشک ہونے کی وجہ سے، بعض روایتوں کو، بہرحال مجھے دامن وقت بھی دیکھنا ہے اپنی تقریر کا، لیکن میں اردو کی نفیس ترین کتاب کو ریکمینڈ کروں، وہ مومنات، جنہیں اس زمانے کے حالات سے تھوڑی بہت بھی الفت ہے، چاہت ہے، جاننا چاہتی ہیں پیغمبر اور آل پیغمبر پر کیا گزر گئی. استاد محمد رضا مظفر کی کتاب سقیفہ، اردو میں ہے، مختصر سی کتاب ہے، ایسی کوئی نہج البلاغہ ٹائپ کی کتاب نہیں ہے کہ دیکھتے ہی بعض مومنات ہول جاتی ہیں بھاری بھرکم کتاب دیکھ کر، ہائے اس کو کیسے پڑھیں گے. نہیں، ایک مختصر سی کتاب ہے، اور اس وقت پروردگار کا احسان ہے ہمارے اپنے جو علم باس مدرسے ان کے سلیبس میں یہ کتاب بھی موجود ہے. اب یہاں پر مسلمان سقیفہ میں جمع ہو کر ڈیسیجن لے رہے ہیں، خدا کی ارادے، خدا کی قوت، خدا کے اختیار کے مقابلے میں کھڑے ہو کر. قرآن کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ ہے جو خلیفہ منتخب کرتا ہے. انی جاعل للناس اماما، سورہ بقرہ آیت نمبر 122، ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام بنائیں گے. یحدونا بامرنا، قرآن ائمہ نور کی تعریف کرتا ہے، کون ہے؟ یحدونا بامرنا، ہماری ہدایت کے مطابق دوسروں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں. یعنی یہ سارے کے ساری اتھارٹیز اللہ کی تھیں. امت محمدی نے جیسے ہی رحلت پیامبر ہوئی، جیسے ہی پیامبر کی آنکھیں بند ہوئی، امت محمدی نے یہ سمجھا یہ اختیار ان کے پاس چلا گیا کہ اب وہ طے کریں گے کہ کون خلیفہ بنے گا، کون خلیفہ نہیں بنے گا. امام فخر الدین رازی، 400 سال گزر گئے، برادران اہل سنت کے بہت ہی عظیم و شان اسکالر، بہت ہی کمال کے مفسر اور بہت ہی بڑے ہسٹورینز ہیں. اپنی ان کی بہت معروف تفسیر ہے، 20 volume کی تفسیر کبیر، 100 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں امام فخر رازی نے. امام فخر رازی کا ایک ٹائٹل تھا امام المشککین، ہر چیز میں شک کرتے تھے بیچارے، اس میں شک، اس میں شک، اس میں شک. حالانکہ اس تمام شک و شبہات کے باوجود کہتے ہیں دنیا میں کبھی ایک عقیدے میں شک نہیں ہوا، وہ مہدویت کا عقیدہ ہے. اس لیے کہ میں مانتا ہوں اور پیامبر کی اس سیکوینس کے ساتھ روایتیں دیکھ رہا ہوں. امام فخر الدین رازی کے لیے نقل کیا جاتا ہے زندگی کے آخری ایام میں، باوجود اس کے کہ برادران اہل سنت کے مسلک سے تعلق تھا، لیکن زندگی کے آخری ایام میں دل کے اندر ایک ہدایت کا دریچہ کھل گیا. بیت الخلاء کے لیے جا رہے تھے، جیسے بیت الخلاء میں جانے لگا، وہ اتنا بڑا مفسر ہے، ہسٹورین ہے، مستحبات و مکروہات تخلی کو آپ سے مجھ سے بہتر جانتا ہے. جیسے جانے لگے داہنا قدم آگے تھا پیچھے ہٹا دیا، بایاں قدم رکھا، سوچ میں پڑ گئے. بیت الخلاء گئے یا نہیں گئے یہ بحث نہیں کرتے مفسرین مورخین، کہتے سوچ میں پڑ گئے وہ شریعت محمدی جس نے بیت الخلاء کو بغیر احکام کے نہیں چھوڑا. جاؤ تو اس طرح سے جاؤ، بیٹھو تو اس طرح سے بیٹھو، اچھا جب بیٹھو تو جتنے چہرے کے ہولز ہیں، ناک، منہ، یہ کان، ان کو بند کر کے، آنکھیں تو بند نہیں کر سکتا انسان ورنہ کہاں کا کہاں گرا پڑا ہوگا، لیکن کہا مخنا، آپ لمائے دمشقیہ کو اٹھائے، بیت الخلاء کے آداب میں سے ہے کہ جب بیت الخلاء میں جاؤ تو اپنے چہرے کے سارے ہوش کو ڈھانپ کر جاؤ. اور پرانے زمانے میں ہماری دادیاں، ہماری نانیاں بیچاری ریکمینڈ بھی کیا کرتی تھیں، کھلے سر ٹوائلٹ نہیں جاتے، اور ہم نے مدرسے میں 4 جماعتیں کیا پڑھ لی، ہم اپنے آپ کو آیت اللہ العظمیٰ سمجھنے لگے، ہم نے کہا کیسے سر کھلے نہیں جاتے، وہاں کون سے نامحرم بیٹھے ہیں، ہم نے تو جانا ہے، ہمارا جیسے دل چاہے گا جائیں گے. اور اب یہ الگ بحث ہے کہ جدید تحقیق جو ہے وہ بار بار ثابت کرتی ہے کہ واش روم کے اندر اس طرح سے کھلے سر جانا نہیں چاہیے. میری بیوٹیشن نے بتایا کہ جو لوگ کھلے سر واش روم جاتے ہیں انہیں بال جھڑنے کی بیماری لگ جاتی ہے. میں نے کہا ہماری شریعت محمدی پکارتی رہی، ہم نے ادھر سے سنا، ادھر سے ہی نکال دیا، بیچ میں اٹکایا بھی نہیں. لیکن اب ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے بیوٹیشنز، ہمارے فزیشنز کچھ کہتے ہیں، ہم آمنا صدقنا کرتے ہیں، کیسے ان کی بات سے ہٹ جائیں، کیسے پیچھے چلے جائیں، کیسے قبول نہ کریں. ہمارے فائدے کے لیے تو کہتے ہیں، آپ دیکھیں ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا، تمہارے بھلے کے لیے تو کہتے ہیں. میں ایک مثال دوں اور اپنی گفتگو پر آ جاؤں، بعض اوقات فرض کریں میری اپنی بچی ہے، اچھا میری فیملی کی بچی ہے، بہت بلکی باڈی ہو رہی ہے، بہت موٹاپے کی طرف مائل ہے، پھوپھی آئیں گی، ہائے میں مر جاؤں، دیکھ لو اپنا وزن 66 kilo تک چلا گیا، کون تمہیں بیاہنے کے لیے آئے گا. اچھا بیٹی نے ماں کی طرف دیکھا، ماں نے بیٹی کی طرف دیکھا، ڈائٹ کنٹرول کرو، ایکسرسائز کیا کرو، صبح صبح یہ جتنے پاس بنے میں جا کے واک کیا کرو، مارننگ واک تو ویسے ہی میری صحت ہے، میری یہ ہے، میری وہ ہے. جیسے ہی پھپھی اٹھ کے گئی نا، بیٹی ہمارے پاس منہ بسور کے آ گئی، دیکھا جہاں بیٹھتے ہیں بس مجھے کہتے ہیں موٹی ہوں، چاول نہ کھاؤ، چینی نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ. تو پتہ ماں کیا کہتی، میرا بچہ تمہارے بھلے کے لیے تو کہتی ہے، ان کی کوئی ذاتی غرض تو نہیں ہے، مائیں بیٹھی ہیں، غلط کہہ رہی ہوں، تمہارے بھلے کے لیے تو کہتے ہیں، میرا بچہ، میرا جانو، میرا پپو، میرا کلیجے کا ٹکڑا، حوصلے سے کام لیتے ہیں، ہو موٹی تو کہہ رہی ہیں نا، ہو موٹی تو کہہ رہی ہے نا کہ وزن کنٹرول کرو. اچھا یہی اگر کوئی بیچاری ذاکرہ میرے جیسی بدبخت فلک زدے اگر کسی بچی سے کہیں بیٹا آپ کا پردہ کیسا ہے، تو بیٹی تو شاید سہ جائے، اماں نہیں سہیں،
آپ کو کیا ہماری بچی کے پردے سے, کرے نہ کرے, جس کی قبر اسے خبر. آپ کو زیادہ ہمدردی ہے, ہم ماں بیٹھے ہیں نا, ہم ہمدردی کے لیے کافی ہیں. آپ کو ہمدردی جتانے کی ضرورت نہیں. جب موٹاپے پہ بحث تھی, چہرے کے پمپلز کے لیے ہم نے ٹوٹکا نکال کر دیا, منہ پر انڈا اور دودھ مل کر لگا کر بیٹھ جاؤ, سارے کے سارے دانے دھبے دور ہو جائیں گے. تب آپ نے لگا خلوص میں تو کہہ رہی ہیں, دیکھو تم سے محبت ہے تو کہہ رہی ہیں. جیسے ہی ہم نے کہا میرا بچہ موزے پہن لے, آپ کو زیادہ ہمدردی جتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ہیں, ہم اپنے بچے کو خود ہی لک آفٹر کر لیں گے. یعنی جب دنیا کا معاملہ تھا تو اخلاص ہی اخلاص تھا. ڈاکٹر, اب فرض کریں بچوں والی مائیں بیٹھی ہیں, آپ بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی آنکھوں کی درد کی. آج کل اکثر بچے کمپلین کر رہے ہیں, میں خود اپنے بچے کو تھوڑے دن پہلے لے کر گئی تھی وہاں, بچوں والی مائیں سیکوینس سے لائن میں بیٹھی ہیں. اس نے آنکھیں ٹیسٹ کرنے کے بعد کہا آنکھیں ریسٹلیس ہیں. میں نے اپنے بیٹے سے کہا دیکھا کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, سر کو ہلا دیا. میں نے کہا کمپیوٹر بند, ٹی وی بند, پلے اسٹیشن بند, سب بند. اماں کیا ہے اس کے پاس آ گئی, اس کو کیا پتا ہو کتنی عقل ہے. لیکن ہم کہتے ہیں بیٹا تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا, ہم اس کے پیچھے ڈنڈا لے کر چل بھی پڑتے ہیں. پھر ٹی وی دیکھ رہے تھے, بند کرو ٹی وی, ہزار دفعہ کہا ہے, بہت دیکھنا ہے تو 20 منٹ دیکھنا ہے. یعنی جب صحت کی اور دنیا کی بات آتی ہے تو ہم ایک جنگجو ماں میں بدل جاتے ہیں. بچے کے اوپر آبزرویشن اتنی اسٹرانگ, کمرہ میں دوپہر میں لاک کر کے لیٹے ہیں کہ اب تھوڑی دیر سوئیں گے, جیسے ہی ٹی وی کی آواز آئے گی نا بستر پلنگ کمبل سب ہٹا کر اٹھ کر چلے جائیں گے. کیا کر رہے تھے, پھر ٹی وی دیکھ رہے تھے. بس تمہیں تو موقع چاہیے, ماں سونے کے لیے لیٹے, ماں مجلس میں جائے, تم پیچھے سے ٹی وی چلا کے بیٹھ جاؤ. لیکن یہی بچہ لاوبالی پن دکھاتا ہے مدرسے کی نسبت. بچوں کو سب سے اچھا بہانہ بتائیے, نانی کے گھر جانا ہے, میں نے مدرسے نہیں جانا, امی کہتی کوئی بات نہیں مدرسے کی چھٹی کر لو, اسکول کی کرواتے. باپ دن رات ہڈیاں گلاتا ہے تو تمہارے اسکول کی فیس جاتی ہے. پتہ ہے کتنے ہنسے ہیں تمہارے, وہ جو واؤچر آتا ہے اس کے اوپر کتنا, کتنی ہیوج اماؤنٹ ہے جو ہم اسپینڈ کرتے ہیں. تم او لیول کر لو, تم اے لیول کر لو, اور تم نواب زادے اسکول کی چھٹی کی بات کرتے ہو. دین کے حوالے سے ہماری مینٹل اپروچ یہ ہو گئی ہے. قلب تمہارا حقاق پروردگار, اب ہم اس سے زیادہ کیا پھرتے ہیں اس کیفیت کے اوپر جسے کیفیت جاہلیت کہا جاتا ہے. لیکن مسلمات میں سے ہے, ہم نے اسلام کا صرف نام باقی رکھا ہے, قرآن میں سے صرف تلاوت باقی رکھی ہے, عزاداری میں سے صرف ذکر سید شہدا باقی رکھا ہے, اب آگے ربیع الاول کا مہینہ آئے گا, پیامبر کے حوالے سے صرف میلاد باقی رکھے ہیں, روح پیامبر کو محسوس نہیں کیا. انقلب تم علی اعقابکم, ہم کہاں پہنچ گئے, اللہ ہمیں کہاں کھڑا کرنا چاہتا تھا. اور پھر قرآن کہتے ومن ینقلب علی عقبیہ, تم پلٹ جاؤ, میری صحت کو اثر نہیں پڑتا. یعنی یہاں پر ہمارے استاد کہتے ہیں قرآن نے وہی لہجہ اپنایا جیسے ہم کبھی کسی کو پریکٹیکل لائف میں کہتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر, مجھے پرواہ نہیں ہے. اللہ بھی کہتا ہے مجھے پرواہ نہیں ہے, ومن ینقلب علی عقبیہ لن یضر اللہ شیئا. تم سمجھو اللہ کو نقصان پہنچاؤ گے, اللہ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی, تمہاری دینداری اللہ کو فائدہ نہیں دے گی, تمہاری نافرمانی اور معصیت خدا کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. سید جزی اللہ شاکرین, اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا. اور وہ کیفیت جہاں شکر کرنے والے تعداد میں اتنے قلیل ہو گئے, رحلت پیامبر کے بعد ایک نہیں کئی روایتیں, ہمارے استاد نے بھی حج کے موقع پر کچھ روایتیں سنائیں, کہا ارتد الناس الا ثلاثہ, ارتد الناس الا اربعہ, ارتد الناس الا خمسہ, سوائے انگلیوں کی پوروں کے کم, یعنی کم افراد تھے, انگلیوں کی پوریں زیادہ ہیں, وہ افراد کم تھے جو دین پر باقی رہے. اس کے اندر بھی مثال دیتے ہیں, کہا رحلت پیامبر کے بعد کا زمانہ ہے جب خلیفہ اول کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی, سارے پروسیجرز ہو گئے, صحیفہ میں سب جمع ہو گئے. اس کے بعد کچھ چاہنے والوں نے میر المومنین کے پاس جا کر کہا مولا 40,000 افراد آپ کی بیعت کے مشتاق ہیں, 40,000 افراد, اور ان افراد میں سے جو امیر المومنین کو اور امیر المومنین کے بعد امام حسن مصطفیٰ کو کہہ رہے ہیں, ایسے ایسے نامور نام ہیں, سلیمان بن سرود خزائی کا نام ہے. آئے مولا کے پاس, مولا ہم تو سارے کے سارے تیار ہیں, آپ نے ایسے اس, اب میں کیا کہوں, ممبر رسول سے کچھ نہیں کہا جا سکتا, اس ممبر کی حرمت مجھے بعض الفاظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتی. امیر المومنین نے کہا اچھا تم سارے کے سارے سمجھتے ہو کہ تم جان صاحب ہو, جان فروش ہو, ایسے ہی میری اشارے پر سر کٹانے کے لیے تیار ہو. چاہنے والوں نے کہا بالکل مولا, ہم سے زیادہ مخلص کون ہوگا. امیر المومنین نے ایک مدینے کے باہر ایک چھوٹا سا جسے کہنا ایک چراغاہ تھی, جہاں لوگ اپنی بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے لایا کرتے تھے. مولا نے کہا ٹھیک ہے, کل سروں کو مڑا کے وہاں اس چراغاہ میں پہنچ جانا, اور پھر جب سارے کے سارے چراغاہ میں پہنچ جائیں گے تو پھر ہم بیٹھیں گے اور جہاد کے بارے میں, کسی بھی انقلاب, کسی بھی تحریک, کسی بھی ریولیوشن کے لیے کتنی ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں وہاں بیٹھ کے ڈسکس کریں گے. اچھا, میں جو سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے بیچارہ بول رہا تھا نا, وہ نو بیاہتا مرد تھا, ابھی تازی شادی تھی, گھر گیا زوجہ سے جا کر کہا کہ آج میں نے امیر المومنین کو بڑا موٹیویٹ کیا اور مولا کو تقریباً راضی کر لیا ہے, وہ انقلاب لائیں گے اور ہم مولا کے ہاتھ پر بیعت کریں گے, ہم اس کی بیعت کو توڑ ڈالیں گے. زوجہ نے کہا اچھا، کہا ہاں لیکن مولا نے چھوٹی سی شرط رکھی. کہا کیا؟ کہا مولا نے کہا سروں کو منڈوا کرانا، اس مقام پر کوئی نہیں آئے گا میرے انسان میں سے مگر یہ کہ تم سروں کو منڈوا کراؤ گے. زوجہ نے ذرا ایک مرتبہ محبت بھری نگاہ اور زلفوں پر ڈالی ہوگی جن کی فریب کا ہوئی ہوگی. بقول حرام نگاہ میں ایک مقولہ نقل کرتے ہیں، ساری جوانی جن بالوں کا دم بڑھتے ہیں نا مرد، بڑھاپے میں وہ گدھے کی دم محسوس ہوتے ہیں. انسان دیکھنے کا بھی روادار نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا بہت ضعیف العمر خواتین کی چٹیاں کیسی ہوتی ہیں، دیکھنے کا دل نہیں چاہتا. جوانی میں یہ زلفیں پتہ نہیں گھنی چھاؤں اور آبشار اور کیا کیا لگا کرتی تھی. سوچا نے بالوں کو دیکھا، کہا دیکھو یہ سخت شرط بڑی سخت ہے، ابھی میری تمہاری نئی نئی شادی ہے. عورتوں کی ہر جگہ صفت ایسی ہوتی تھی، وہ آج کی کراچی کی مومنہ ہو، اس زمانے کی مدینہ کی مومنہ ہو، میں اپنی سہیلیوں کو کیا منہ دکھاؤں گی یہ شوہر. اور ہم نے حج کے موقع پہ دیکھا عورتیں بیچاری منا کے باہر کھڑی ہیں الرٹ، گنجے ہو کر کیسے لگیں گے. ایک خاتون تو کہتی ہے میں نے اپنے شوہر سے کہا خرو کے کعبہ سر پہ ملے تاکہ بال دوبارہ آ جائیں. میں نے کہا اگر نہیں آئیں گے تو کیا طلاق لے کے گھر چلی جائیں گے؟ نعوذ باللہ من ذلک، ثم نعوذ باللہ من ذلک. سارے کا سارا فوکس کر کے وہیں گنجوں کے کیسے لگیں گے، اور باقاعدہ ایک دوسرے کو بتا رہی ہیں وہ گنجوں کیسے لگ رہے ہیں، وہ ایسے لگ رہے ہیں. یعنی کتنا فوکس ہے ہمارا سروں کے اوپر، بالوں کے اوپر. اس نے اپنے شوہر سے کہا یہ شرط میرے لیے قابل قبول نہیں ہے. اب بیچارہ مرد ہے، کیا کرے، گھر بسانا ہے اسے، وہ بھی نو بیاہتا بیوی. اس نے کہا کیا کروں؟ کہتی میں تمہیں ایک اچھا سلوشن بتا دوں، میں بڑی سمجھدار بڑی ہوشیار قسم کی عورت تھی. کہا کیا سلوشن ہے؟ کہا ایسا کرو بالوں کو ہلکا سا کتر لو، یعنی آج کی اصطلاح میں آج کی پریکٹیکل لائف کے مطابق کریمنگ کروا لو، اور سر پر کس کے کپڑا باندھ دینا. اور پھر آپ نے دیکھا عرب مردوں کو، ابھی بھی آپ مباشر دیکھیں لائیو پروگرام دیکھیں تو انہوں نے سر کے اوپر ایک سے گوشے رومال رکھا ہوتا ہے تین کارنرز والا کا، اور سر کے اوپر کپڑا باندھ دینا، مولا کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تم گنجے ہو یا تمہارے بال ہیں. جب کپڑا نیچے کسا ہوا بتاؤ گا، مولا کو لگے گا گول گول سر ہی ہے، منڈا ہوا سر ہے. اگلے دن بیچارے نے جسے کہتے ہیں نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن، ہلکا ہلکا بالوں کو ٹرم کیا، وہاں پر سر پر کپڑا باندھ کر مدینے اس مقام پر پہنچے، امیر المومنین پہنچے. سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے دیکھا ان افراد کی تعداد جو اس میدان میں پہنچے تھے محض پانچ تھی، محض پانچ. اور وہ جو سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے بول رہا تھا امیر المومنین گھوڑے کی پشت پر سوار تھے. پہنچے امیر المومنین نے کہا کہاں گئے وہ انصار جو کل مسجد النبی میں اتنی تقریریں کر رہے تھے، اور تم یہ جیسے ہی تم کہا امیر المومنین کے ہاتھ میں ذوالفقار تھی، یوں اس کا وہ جو سر پر پہنا ہوا تھا نا اسے اچھالا اور کہا تم تو میرے کہنے پر ایک بال منڈوانے کے لیے تیار نہیں ہوئے. سروں کو کٹوانا تو بہت بعد کا اور بہت آخر کا مرحلہ ہوا کرتا ہے، اسی لیے امیر المومنین کہتے تھے آہ من قلت الانصار. اصل پرابلم کیا ہے؟ انصار نہیں ہے، چاہنے والے نہیں ہیں. امام حسن مصطفیٰ کا بھی بیسک پرابلم یہی تھا. میں نے کمیونٹی سینٹر میں ایک مجلس پڑھی ہمارے سوجر بازار میں، تو میں نے کہا کہ آپ صرف دو گروہوں کو ٹیلی کر لیں، امام حسن کی ایک زوجہ کو امام حسین کی ایک زوجہ کے ساتھ، امام حسن کے سپہ سالار کو امام حسین کے سپہ سالار کے ساتھ، آپ کے سامنے سارے کے سارے نتیجے نکل آئیں گے. اور امیر المومنین کی کمر بھی اس طرح کے لوگوں نے توڑی. پیامبر کے لیے مصیبتیں کھڑی کرنے والے بھی ایسے ہی لوگ تھے جنہوں نے پیامبر کی زندگی میں پیامبر کا جسے کہنا جینا حرام کیا ہوا. اور صرف پیامبر کی زندگی کے حد تک کی بحث نہیں ہے، آج 29 سفر المظفر ہے، خود اس دن کے اندر تین مناسبتیں چھپی ہوئی ہیں. پہلی مناسبت جو ہمارے پاکستان ہندوستان میں برے صغیر پاک و ہند میں رائج نہیں، لیکن آپ ایران عراق شام سیریا اس ان سارے عرب ایریاز میں چلے جائیں، آج کے دن کی سب سے پہلی سب سے اہم ترین مناسبت شہادت ثامن الحجج امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام. پہلی مناسبت 8ویں امام کی شہادت. گھر سے مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ ہمارے 17 سفر کو منائی جاتی ہے یا بعض لوگ 23 ذوالحجہ کو مناتے ہیں، لیکن کیا کریں، جہاں امام کا مرقد مطہر ہے، جہاں امام کا روضہ انور ہے، جہاں وہ شہر آباد ہے، جس شہر میں داخل ہوتے ہیں، میں ایک ایرانی اسکالر کو سن رہی تھی مشہد کی تقریر دے رہے تھے، ایرانی چینل والے کہنے لگے کتنے خوش نصیب ہیں مشہد کے رہنے والے، گھر سے ساری فرسٹریشن کو لے کر نکلتے ہوں گے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ایک دروازے سے آتے ہیں دوسرے دروازے سے حرم کے نکل جاتے ہیں بائے بائے کہہ کے مولا کو. کہا لیکن یہ سارے کے سارے غموں کو اس سے حرم میں رہ جاتے ہیں مسلمات میں سے. واقع 8ویں امام کے لیے آ گئے برجردی کا کہتے تھے سارے آئمہ روف ہیں، لیکن آپ کو 8ویں امام کی رافت محسوس ہوتی ہے. جن مومنین مومنات کو خدا نے یہ شرف دیا انہوں نے 13 معصومین کی زیارت کی ہو، آپ امام حسین کے حرم میں جائیں مظلومیت کا احساس ہے، بقی میں غربت کا احساس ہے. نجف اشرف کی بھی وہ کیفیت نہیں، سامرہ اور قادمین کا تو انسان کیا کہے. ہم سامرہ جیسے حرم میں داخل ہوئے صرف ایک کپل بیٹھا ہوا تھا بچے کو لے کر، لائک انٹرٹینمنٹ. لیکن صرف ایک امام رضا کا حرم ہے, آپ داخل ہوتے ہو تو آپ کو ایک لگ رہا ہو کہ آپ زرعی تک پہنچ جاؤ, بس کسی طریقے سے زرعی تک پہنچ جاؤ. اور میں سوچوں پریکٹیکل لائف میں ہم کسی چیز کے لیے اتنے دھکے نہ کھائیں, ہمیں پتا چل جائے نا جہاں ہم نے کچھ لے جانا ہے تو ہم گھستے نہیں, نہیں نہیں بھائی دور سے سلام, نیاز بٹری آگے ہو کر لے لو, نہیں نہیں اتنے رش میں نیاز نہیں چاہیے ہمیں. لیکن آپ امام رضا کے اس حجرے میں, اس جگہ میں جہاں خود قبر مطہر ہے, خود ذریعہ منور ہے, صرف داخل ہوتے ہیں نا تو آپ کو ایسا لگتا ہے کوئی کھینچ رہا ہے, آپ کو پسلیاں لگ رہی ہیں, پسلیوں میں کوہنیاں لگ رہی ہیں, آپ دبے جا رہے ہیں, آپ پیر کچلے جا رہے ہیں, لیکن بس آپ کا دل چاہتا ہے اپنے آپ کو ذریعہ تک پہنچا دے. اور جب ذریعہ تک پہنچ جاتا ہے جب ذریعہ تک پہنچ جاتا ہے انسان, پھر اس کے بعد آپ کا دل نہیں چاہتا واپس پلٹو. تھوڑی دیر کے لیے آپ کی ذہن کی اسکرین ٹوٹلی بلینک ہو جاتی ہے, مسافر خانے میں گھر والے ہیں, بچے ہیں, سب ہیں, بھوک ہے, پیاس ہے, ہر احساس ختم ہو جاتا ہے. مرحوم بروجردی اپنے مرنے کے کچھ عرصے بعد ایک دوست کے خواب میں آ کر کہتے ہیں, میں نے 23 مرتبہ امام رضا کی زیارت کی تھی, مجھے مرے ہوئے صرف چند دن میں 23 مرتبہ مولا میری قبر میں آئے, وہ غریب الغربا امام. اور ایک سوال ہے میں نے دیا بھی تھا کسی مجلس میں, کیوں آپ امام حسین کو غریب الغربا نہیں کہتے ہیں, کیوں آٹھویں امام کو کہتے ہیں؟ سوال دوں گی جواب نہیں دوں گی جواب. کچھ ایفرٹ سپون فیڈنگ نہیں ہے ممبر کا کام کہ ہم چمچیاں بنائیں اور دیتے رہیں, نہیں, کچھ کام تو آپ بھی کریں. جب مجلس ختم ہوتی ہے ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ, امام حسین سے زیادہ غربت کس کی ہوگی؟ معروف ترین روایتوں کے مطابق 2 دن کفن میسر نہیں ہوا, 12 محرم کو آئے ہیں امام سجاد اعجاز امامت سے ایک قول کے مطابق, اور پھر غسل کا غسل کی تو بحث ہی نہیں ہے, کفن کی بھی کیا بحث کی جائے. قد قتلوا اربن اربا, روایت کے جملے, 4 شہدائے کربلا, یہ روایت مدرسہ حجتیہ میں پڑھی جاتی تھی, 4 شہدائے کربلا ایسے ہیں, قد قتلوا اربن اربا, جن کا جسم جسم نہیں رہا, ٹکڑے تھے محض. بس پہلی مناسبت شہادت سامن الحجج کی, ہم مولا کی بارگاہ میں ایک درخواست کرتے ہیں, مولا چاہنے والے بہت بیتاب ہیں, خدا را خدا را آپ کا, آپ کی بہن فاطمہ معصومہ کا صدقہ ہمیں اس ذریع کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو منور کریں کہ جس ذریع پر ملائکہ دن رات نازل ہوتے ہیں. استاد محمد حسین طباطبائی کے ایک شاگرد نقل کرتے ہیں, گرمیوں کا سیزن تھا, تمام علماء تقریباً کمبھ خالی ہو جاتا ہے, بڑے ایک گریڈ کے علماء سے سب کے سب مشہد چلے جاتے ہیں تبرکن امام کی بارگاہ میں رہنے کے لیے. کہا میں نے دیکھا آقا ذریع کے باہر کھڑے ہیں, وہ جو حرم کا باہر والے باؤنڈری ہے, السلام علیکم یا غریب الغربا, چپ کھڑے ہیں. 5-7 منٹ میں نے چپ رہ کر میں نے کہا آقا یہ کیا ہے سر, زیارت پڑھ لی اب اندر چلیے, زیارت پڑھ لی اب اندر چلیے. مڑ کر مجھ سے کہتے ہیں میں کوئی عام سا ظاہر تھوڑی ہوں, یہاں کھڑا رہوں کہوں السلام علیکم یا غریب الغربا اور دھن دھناتا ہوا اندر چلا جاؤں. میں ان چاہنے والوں میں سے ہوں جو جواب سلام کے منتظر رہتے ہیں, جب تک جواب نہیں آئے گا میں محمد حسین طباطبائی اندر جانے والا نہیں. کہا ابھی تک تو صرف آغا سنا کرتے تھے, پھر میری سماعتوں نے بھی سنا ذریعہ مطہر سے آتی ہوئی آواز کو, وعلیک السلام, ہمارا بھی تم پر سلام ہوئے محمد رضا, ہماری آغوش کھلی ہے, صلی علی محمد. 29 سفر کی پہلی مناسبت, بہرحال میں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں ہمارے برے صغیر پاک و ہند میں ٹرینڈ نہیں ہے شہادت امام علی ابن موسیٰ رضا 29 سفر کو منائی جائے, لیکن جہاں خود امام کی قبر مطہرہ وہاں یہی دن رائج ہے. دوسری بڑی مناسبت, میں نے ایک کتاب کا ریفرنس پچھلے سال جو میں 28 سفر کی مجلس میں پڑھی تھی دیا, آغا عبد الزہرا مہدی کی کتاب ہے, عربی کی کتاب ہے, الہجوم علی بیت النبی, رسول کے گھر پر مسلمانوں کا جمع ہو جانا, کتاب کا ٹائٹل یہ ہے الہجوم علی بیت النبی, مسلمان سارے کے سارے جمع ہو گئے کراؤڈ کی صورت میں پیامبر کے دروازے پر. میں نے اس کتاب کے رائٹر سے, ہمارے استاد بزرگوار ہیں, میں نے سوال کیا آقا یہ جو دروازے کو جلانے کا واقعہ ہے رحلت پیامبر کے بعد کتنے دن بعد کا ہے؟ میرے استاد نے ایک جملہ کہا, میں بہت دیر تک جسے کہیں شوق کی کیفیت میں رہی, لیکن میں نے برادران نے سنت کے اسکالرس کو پڑھا اس سے زیادہ دکھ ہوا مجھے. ہمارے استاد نے کہا تھا رحلت پیامبر کو 3rd دن تھا, انسان سوچ سکتا ہے 3rd دن, محض 3rd دن. لیکن برادران نے سنت کے اسکالرس سے ایک قدم بڑھ جاتے ہیں, کہتے ہیں اگر 28 سفر کو رحلت پیامبر ہے, 29 سفر کو مسلمان فاطمہ کے دروازے پر جمع ہوگا. اگر ہم برادران علیہ سنت کے اس قول کو لیں, بس 29 سفر کی دوسری مناسبت الہجوم علی بیت النبی, مسلمان آئے ہیں دروازے فاطمہ زہرا پر, کس دروازے پر؟ آپ نے یقیناً کر کی مجلسوں میں وہ معروف ترین جملے, میں مصائب کی منزل میں داخل نہیں ہوئی, مجھے اپنا پیغام دینا ہے اور پھر مصائب کی طرف جانا ہے. لیکن کل کی مجلسوں میں شاید ہی کوئی مجلس ایسی ہو جس میں آپ نے یہ جملہ نہ سنا ہو، آغوش فاطمہ زہرا میں سر مبارک پیغمبر ہے، دروازے پر دق الباب ہوتا ہے، نوک ہوتا ہے، شہزادی آنے والے سے کہتی ہے پلٹ جا میرے بابا، میں وہ استراحت ہے آنے والا، پھر دروازے پر دستک دیتا ہے اور پھر شہزادی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ میرے کو ساتھ کہا کرتے تھے پیغمبر کا، پیغمبر کے منہ سے پہلا جملہ نکلا فاطمہ ابھی میں زندہ ہوں، ابھی سے رو رہی ہوں، کہا بابا آپ کی کیفیت پر نہیں گریا کر رہی، پتہ نہیں کون ہے، تھوڑی تھوڑی دیر گزرتی ہے دروازے پر دستک دیتا ہے، کہا فاطمہ تمہارے دروازے کا احترام ہے، آنے والا وہ ملک الموت ہے جب سلیمان بن داؤد کے حجرے میں داخل ہوا تھا، قرآن کی آیات گواہ ہے، ان آیات کی تفاسیر گواہ ہے، سلیمان بن داؤد اپنے ایک عظیم الشان محل سمندر میں تعمیر کروا رہے تھے، اپنے ایک کیبن نما چیز، اب یہ کیبن میرا لفظ ہے، ظاہری سی بات ہے عربی اور فارسی اور اردو کی کتابوں میں لفظ کیبن استعمال نہیں کیا گیا، ایک حجرے میں مرمری حجرے میں کھڑے تھے جہاں سے آبزرو کر رہے تھے، آبزرویشن ہے ان کی جنات پر، شیاطین پر، انسانوں پر، سارے حیوانات پر محل تعمیر ہو رہا ہے۔ سلیمان نے مڑ کر آہٹ پر دیکھا ایک شخص کھڑا ہے، کہا کس کی اجازت سے آئے ہو؟ کہا یا نبی اللہ میں وہ ہوں جو کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہوں، میرے لیے اللہ کی اجازت کافی ہے۔ وہ سلیمان بن داؤد کا مقام تھا، داخل ہوئے ہیں ملک الموت، کہا میں کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہوں، یہ مقام فاطمہ زہرا ہے، دستک دے رہے ہیں، شہزادی اجازت دے تو میں گھر میں داخل ہوں۔ کہا اگر ہم اس روایت کو دیتے ہیں تو دوسری مناسبت الہجوم علی بیت النبی، تیسری مناسبت بہت عجیب ہے جسے ہم مناتے نہیں ہیں اس طرح سے جس طرح سے منانا چاہیے۔ اگر آج ہی کے دن کو آپ تصور کریں کہ ہجوم ہے مسلمانوں کا، تو اس کا مطلب ہے آج ہی شہادت محسن بن علی امیر المومنین ہے، یعنی ہم اس شہزادے کی شہادت کا تو کچھ جملوں میں صرف تذکرہ کریں کہ جب ابن ابی الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ کو لکھتا ہے، ایک روایت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کا ایک استاد تھا ابو جعفر نقیب، برادران رسولت کا بہت ہی معروف مورخ ہے، بہت ہی معروف، ابن ابی الحدید بیچارہ تو سنی بھی نہیں ہے، معتزلی فرقے سے، فرقہ اعتزاز سے تعلق رکھتا ہے، شرح نہج البلاغہ لکھی ہے، 20 والیوم سے نفیس ترین نہج البلاغہ، 200 مرتبہ اس نے زندگی میں نہج البلاغہ پڑھی۔ میں جب یہ کمنٹس پڑھی تھی تجلی فضیلت میں، میں نے کہا تف ہے میرے لیے، وائی ہے میرے اوپر، میں مولا کی محبت کا دم بھرتی ہوں، جب مجلسوں کے کارڈ سب آتے تو ہم نیچے کیا لکھتے، خاک پائے اہل بیت، محبین اہل بیت، کنیزان حضرت زہرا، مثلا پیروان حضرت علی، کس طرح سے یہ جملے لکھتے ہیں، جرأت کیسے ہوتی ہے ہماری، میرے لیے مولا ایک کلام چھوڑ گئے، میں نے اسے اٹھانے کی بھی زحمت گوارا نہیں۔ مومنات کے پاس سیل فون سے تقریباً، میرا خیال ہے شاید ہی کوئی مومنہ ایسی ہو مجلس میں جن کے پاس سیل فون نہ ہو، بعض اوقات ہم نے وائبریشن پہ کی ہوتے ہیں مجلس کے احترام میں، محسوس ہوتا ہے سیل فون پر ایس ایم ایس آیا ہے، تو ایک بے قراری سی لگ جاتی ہے، ذرا سے گھٹنے کی آڑ میں کیا اور دیکھا میسج کہاں سے ہے، اگر میسج ایسے ہوتے ہیں فرینڈ سرکل کے پتہ لطیفے وغیرہ ہوں گے تو ہم نہیں پڑھتے۔ ہم نے دیکھا مثلاً فرض کریں بچوں کو گھر چھوڑ کر آئے تھے، بچوں کا پیغام ہے، والدین میں سے کسی کا پیغام ہے، ہم مجلس کے آداب بھلا دیتے ہیں، گود میں رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، دیکھو تو صحیح اماں کیا کہتی ہیں، دیکھو تو صحیح اماں کیا کہتی ہیں، بڑا دل میں احترام ہے۔ میں نے کبھی پلٹ کر سوچا میرے مولا کی ایک نفیس ترین وصیت تھی، لمبا ذرا بہ ابن ملجم، سر پر ضربتیں ابن ملجم لگ چکی، اور وصیت کے آغاز میں مولا فرماتے ہیں اسی کو ماوا جمیع ولدی ومن بلغہ کتابی، میں تین گروہوں سے مخاطب ہوں، پہلے تم دونوں حسنین علیہ السلام، دوسرے اور جمیع ولدی میرے سارے کے سارے بچے، تیسرا میں اور آپ، ومن بلغہ کتابی، جس تک یہ تحریر پہنچ جائے میرے اور آپ کے گھر میں نہج البلاغہ ہے، اور ہم نے مولا کی یہ وصیت نہیں پڑھی، ہم سے زیادہ ظالم کون ہوگا، ہم نہیں چلے، آپ قابل احترام، آپ میں سے اکثریت سادات کرام کی ہے، میں آپ کی خاکے پاسے بھی گئی تھی، مجھ سے زیادہ پست کون ہوگا، میرے مولا میرے لیے کچھ جملے چھوڑ گئے، یعنی میں نے مولا کے پیغام کو والدین کے ایس ایم ایس سے بھی زیادہ حقیر سمجھا۔ ہم اگر بعض وقت مس کال دیکھتے تو فوراً کال بیک کرتے ہیں، اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے تھے، یعنی دنیا کے ہر شخص کا احترام ہے، امیر المومنین کا نعوذ باللہ من ذلک، یہ احترام رکھا ہم نے نہج البلاغہ۔ ایک مومن سے میں رات میں کل مجلس کے بعد ایک نجی نشست تھی، تو کہہ رہے کہ نہج البلاغہ تو ولیم کا کام کرتی ہے، آپ کو نیند نہ آ رہی ہو، آپ نہج البلاغہ پڑھیں۔ میں نے کہا نہج البلاغہ پڑھنے کی نہیں، الٹا پڑھنے والی کتاب ہے، آپ آپ کلمات کے ساتھ سے شروع کریں، آپ شروع کے خطبوں کے، ایک مونٹیسری کے بچے کو جب کوئی میٹرک کا کورس پڑھائے گا تو لامحالہ سے نیند تو آئے گی۔ میں نے کہا پہلے اپنی مینٹل اپروچ بیلنس کریں، آپ کلام امیر کو سمجھ سکیں، پھر جا کے نہج البلاغہ کی بحث کریں۔ یہ ابن ابی الحدید معتزلی 200 مرتبہ نہج البلاغہ لکھتا ہے، اور نہج البلاغہ کا کی جب شرح کمپلیٹ ہوتی ہے تو نیچے اپنے پرسنل فیلنگس کو، اپنے سینٹیمنٹس کو، اپنے ایموشنز کو شیئر کرتا ہے پڑھنے والے سے۔ کہا میں بہت ساری راتوں میں جاگا ہوں, قیامت کے میدان میں خدا سے کہوں گا جس کی محبت میں جاگا ہوں, جس کے کلام کی تشریح میں جاگا ہوں, اسے شفیع قرار دیتا ہوں. اب میں روح سیاہ ہوں, میں گناہگار ہوں, لیکن مجھے یقین ہے میرا مولا مجھے اس طرح سے چھوڑے گا نہیں, مجھے لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دے گا. کہتے میں نے اپنے استاد ابو جعفر نقیب سے سوال کیا, فتح مکہ کے موقع کی روایتوں کو لکھ رہا تھا درس کے اندر, یعنی ایک نجی علمی نشست ہے. کہا کہ میں نے اپنے استاد سے کہا, ابو جعفر نقیب سے فتح مکہ کے موقع پر پیام مرنے کا 10 افراد محدور الدم ہے, جس مسلمان کو میں نے مار ڈالا, ان 10 افراد میں سے ایک نام کس کا تھا؟ کہا ایک شخص تھا جس نے جناب خدیجہ کی لے پالک بیٹی زینب کو محمل پر ڈرایا تازیانے سے. زینب ایکسپیکٹڈ تھی, زینب کا بچہ 6 ہو گیا. پیامبر کو خبر ہوئی فتح مکہ کے موقع پر, باوجود اس کے کہ پیامبر اناؤنس کر چکے تھے یوم یوم المرحمہ, آج درگزر کا دن ہے, آج رحمت کا دن ہے, آج بخشش کا دن ہے, لیکن پیامبر نے کہا وہ شخص جس نے زینب کو تازیانے سے ڈرایا یا تلوار سے ڈرایا اور زینب کا بیبی ابارٹ ہو گیا, جس مسلمان کو ملے اس کا سر کاٹ دے. کہا میں روایت لکھ رہا تھا, استاد ڈکٹیشن جیسے میں لکھ رہا تھا, میں نے لکھتے لکھتے قلم روک دیا اور میں نے کہا پیامبر نے زینب کے بچے کو کے شکست ہونے کا جو شخص سبب بنا نا, اس کے خون کو مباح قرار دے دیا. کہا میرے استاد ابو جعفر نقیب نے کہا ہاں ایسی ہے روایت ہے, صحاح میں بھی موجود ہے, شیعہ علماء بھی نقل کرتے ہیں. کہا اگر پیامبر زندہ ہوتے, اگر پیامبر زندہ ہوتے اور پیامبر کو پتہ چل جاتا کوئی شخص سبب بنا ہے فاطمہ کے بچے کے سخت ہونے کا, تب پیامبر کی کیا کیفیت ہوتی؟ میں جواب نہیں دوں گی. ابو جعفر نقیب نے پلٹ کر ابن ابی الحدید معتزلی سے کیا کہا, میں نہیں کچھ کہوں گی, لیکن لمحہ فکریہ تو ہے مسلمانوں کے لیے. انسان سوچے شہزادی کس کیفیت میں تھی, وہ دن آپ پہلا دن لے لیں, آپ دوسرا دن لے لیں, آپ تیسرا دن لے لیں, آپ میکسیمم کو لے لیں, یہ ایام ایام سوگواری کم سوگ ہے فاطمہ زہرہ کے لیے. ان 75 یا 95 دنوں کی مصیبت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے. تاریخ معصومین میں کبھی کسی معصوم کے منہ سے یہ جملہ نہیں نکلا, سبت علیہ مصائب لو انھا سبت علی الایام سرنا لیالی. بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں ڈھائی گئی, روشن دنوں پر پڑتی سیاہ راتوں میں بدل جاتی. انسان تصور کرے, میں ایک اور سوال دوں گی مصائب کی منزل سے پہلے اور مصائب کی منزل سے متصل ہو جاؤں. ایک سوال دوں گی, آپ نے بچپن سے سنا ہوگا, میں بھی بچپن سے سنتی چلی آ رہی ہوں, فاطمہ زہرا رویا کرتی تھی, اتنا رویا کرتی تھی, مدینے والوں نے آ کر امیر المومنین سے کہا یا علی فاطمہ سے کہیں دن میں روئیں یا رات میں روئیں. اگر کوئی شخص اپنے گھر میں گھٹ گھٹ کے رو رہا ہو, میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوں, مجھے اس کا رونا اذیت دے گا؟ نیور, نو اینڈ نیور, کبھی بھی نہیں. کیسا روتی ہوں گی آپ کے خیال میں فاطمہ زہرا؟ اس گریے کا آپ نے تصور کیا, کیسا گریا ہوگا فاطمہ زہرا کا کہ فاطمہ زہرا اس طرح سے روتی ہیں کہ مدینے والے آ کر کمپلین کرتے ہیں یا علی فاطمہ سے کہیں یا دن میں روئے یا رات میں روئے. سیاہ ترین ہفتہ تاریخ, نفیس ترین کتاب ہے عربی کی اور فارسی میں ٹرانسلیشن کی ہے انہوں نے, سیاہ ترین ہفتہ تاریخ پر. پیامبر کی رحلت سے 4 دن پہلے اور 3 دن بعد کے واقعات کی طرف, اور ان ایام کے اندر ایک جمعرات وا اصفہ من یوم الخمیس, عبداللہ ابن عباس, پرسوں میں نے عبداللہ ابن عباس کا تذکرہ کیا تھا, انہی کے سگے بھائی عبداللہ ابن عباس نے اتنا گریا کہ اس جمعرات کو یاد کر کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی. سوچو اس جمعرات کی مصیبت کیا ہوگی, وہ پیامبر کی تکلیف کے مارے کیفیت, اور اس کیفیت میں اب میں کس طرح سے کہوں؟ مجھے حسن بن فضاء یاد آتے ہیں جو امام ابو حنیفہ کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے امام ابو حنیفہ سے میرے پاس زندگی میں ایک بہت بڑا درد ہے. امام ابو حنیفہ نے کہا ہم تمہارے درد کو زائل کریں گے. کہا درد میرا نہیں ہے, میرے بھائی کا ہے جو مجھے منتقل کرتا ہے, ہر وقت تیز کرتا ہے, جب بیٹھتا ہے جب میرے لیے مصیبت کھڑی کرتا ہے. اب امام ابو حنیفہ نے کہا کون سا درد ہے جو تمہیں سکون سے رہنے نہیں دیتا؟ کہا میرا بھائی اٹھتے بیٹھتے بس ایک ہی جملہ کہتا ہے کہ اچھا نہیں کیا مسلمانوں نے شہزادی کے ساتھ, کہا مسلمانوں نے برا کیا کیا تھا؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں مسلمانوں نے برا کیا کیا تھا. مزے کی بات ہے بعض روایتیں خود برادران اہل سنت کے ان صحاح میں ہیں جو مصر سے اور بیروت سے چھپی ہیں. میں نے اردو ٹرانسلیشن دیکھی, اتنی نفیس طریقے سے سنسر کیا انہوں نے اردو میں ٹرانسلیشن میں, روایتوں کے پورے پورے چیپٹرز کو کھا گئے ہیں. میں ایک مثال دوں آپ کو, میرے پاس عربی کی بھی تبری ہے جو بیروت سے چھپی ہوئی ہے, تاریخ تبری, اور اردو کی تبری جو کراچی سے کسی پرنٹنگ پریس سے چھپی ہوئی ہے. حجت الوداع کے موقع پہ تاریخ طبری میں, عربی کی تاریخ طبری میں سارے واقعات ہیں, خطبہ غدیر ہے, پیغمبر کا ہاتھوں پر اٹھانا ہے. اچھا جب میں نے جیسی ٹرانسلیشن دیکھی گرین کلر کی, سات والیوم کا تاریخ طبری میں, وہ حجت الوداع کے سارے سارے واقعے کو سنسر کر گئے ہیں. اور ہمارے اردو دان طبقے میں کتنے لوگ, کتنے پرسینٹ لوگ ایسے ہیں جو عربی کی کتابیں اٹھاتے ہوں گے, ہم تو اردو کی نہیں اٹھاتے ہیں. عزیزان من, ہم نے اپنی وسائل شیعہ نہیں پڑھی, ہم نے اپنی نہج البلاغہ نہیں پڑھی, ہم ان کی سیاہ جلدہ اٹھا کر دیکھیں گے. اس سیاہ میں روایت کو نقل کرتا ہے راوی کہ ایک شخص, اب میں نام نہیں لوں گی, سمجھنے والے الکنایہ تو اب لوگوں میں نہ تصریح. ایک شخص کہتا ہے مجھے یقین ہو گیا پشت در فاطمہ ہے, میں نے دروازے کو اتنا دبایا اتنا دبایا کہ پھر فاطمہ کی چیخوں کی آواز ہونا. آپ تصور کر سکتے ہیں وہ کون سی مصیبتیں تھیں. یہ جملہ زینب کبریٰ نے نہیں کہا, سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ سرنا لیالی. وہ مصیبتیں فاطمہ زہرا کی مصیبتیں سب کے سب رحلت پیامبر. میں نے کہا نا چار دن پہلے تین دن بعد کے واقعات اٹھا کر دیکھے آپ, مصیبتیں نہیں ہیں, ایک سیکوینس کے ساتھ درد سر ہے. میرا پہلا سوال اپنے مجمع سے, کون سا انداز تھا فاطمہ زہرا کا بابا پر گریا کرنے کا؟ ہمارے معاشرے میں آئے دن فوجی کی خبر آتی ہے, گھر میں سے کبھی گھر کا والد دنیا سے چلے گئے, والدہ چلی گئی, لوگ روتے ہیں گریا کرتے ہیں, لیکن کسی کا اپنے گھر میں رونا مجھے اذیت نہیں دیتا. اس کا مطلب ہے فاطمہ زہرا کا رونا کوئی نارمل رونا نہیں تھا. خود یہ جملہ فاطمہ کے رونے سے ہمیں اذیت ہوتی ہے. بیعت رضوان کو یاد کراتی ہے فاطمہ زہرا, دو معصوم بچوں کا ہاتھ, حسن اور حسین کا ہاتھ تھام کے رات کی تاریکی میں اس پہلو شکستگی کے ساتھ اس سخت محسن مومنات بیٹھی ہیں. میں اس عورت کی کیفیت کو واضح نہیں کرنا چاہتی, کس کیفیت اور کس جسمانی رنج اور تکلیف سے گزرتی عورت, اس تکلیف کے ساتھ اسما کبھی سہارا دی ہوئے, ام ایمن کبھی تھامے ہوئے, فضلہ کبھی پشت پر کھڑی ہیں, بچوں کا ہاتھ تھام کے کبھی مہاجرین کے دروازے پر جاتی ہیں, کبھی انصار کے دروازے پر جاتی ہیں. رات کی تاریکی میں دروازہ دستک دیتی ہیں, دستک دینے پر جب دروازہ کھلتا ہے سامنے والا تعجب سے خیرہ, اے بنت پیغمبر آپ میرے دروازے پر؟ شہزادی اپنے بچوں کی طرف اشارہ کرتی, میرے بچوں کو جانتے. کھولنے والا تعجب سے, کیسے کمپینین لوگ پیغمبر انکار کر دیں, ان بچوں کو نہیں جانتے. پیغمبر کی وہ طولانی نمازیں یاد ہیں, پیغمبر کا وہ خطبہ چھوڑ دینا یاد ہے, بقول میر انیس کے پھیلا کے دونوں ہاتھ بڑے شاہ مرسلین, دیکھی پسر کی کوہنیاں سرکا کے آستی, گھٹنے کبھی دبائے کبھی چوم لی جبھی, کہنے لگے پیارے کہیں چوٹ تو نہیں, آنکھیں نہ ڈب ڈباؤ ہمیں رنج ہوتے ہیں, لوہت سوا شیر کبھی گر کے روتے ہیں. پیغمبر کا یہ ایٹیٹیوڈ کمپینینز کے ذہنوں میں ہے. جی بی بی جانتے ہیں یہ دو بچے آئے تقریر کا مزداق ہیں, آئے موبائلہ کا مزداق ہیں. بیعت رضوان میں امام حسن مصطفیٰ پر بیعت لے چکے ہیں پیغمبر, کیسے اپنی جان اپنے مال اپنے ناموس سے زیادہ احترام لو گے؟ آنے والے سب کو ہلاتے ہیں, پھر بی بی آخر میں حدیث غدیر کو یاد دلاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مومنات میں پہلے خود فاطمہ زہرا تھی جنہوں نے امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, جب خواتین کے لیے غدیر کے میدان میں خیمہ لگوایا ہوا تھا, بابا کے ساتھ حج کے فریضے کو انجام دینے کے لیے مدینہ سے نکلی ہیں, کیونکہ امیر المومنین تو یمن سے آئے تھے. حدیث غدیر یاد دلاتی ہیں, اور پھر حدیث غدیر یاد دلانے کے بعد اپنے شوہر کی مظلومیت کی طرف اشارہ. ہمارے استاد نقل کرتے ہیں روایت کو, کہا کسی نے مولا کے سامنے جا کر فریاد کی میں مظلوم ہوں, مولا نے کہا سب سے زیادہ مظلوم تو میں ہوں, میری ماں تو بچپنے میں اگر عقیل کی آنکھوں میں دوائی ڈالنا چاہتی تھی جناب عقیل کو, ابن ابو طالب کو شروع سے آشوب چشم کا پرابلم رہا ہے, آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے. کہا عقیل کہتے تھے پہلے علی کی آنکھوں میں دوائی ڈالو پھر میں آنکھوں میں دوائی ڈلواؤں گا, میری مظلومیت تو بچپنے سے ہی چل رہی ہے. اور آپ فاطمہ زہرا کا صبر دیکھیں. اچھا یہاں ایک چیز جو ہم اہل ممبر کی کوتاہی ہے, میں اس کوتاہی کو بھی کمپنسیٹ کر دوں, ہم سمجھیں یہاں میاں بیوی کے رشتے کی بحث ہے, نہیں, یہاں امام اور ماموم کی بحث ہے, یہاں امام وقت کی حرمت کا احساس ہے, یہاں ولایت کا دفاع ہے. فاطمہ زہرا بتا رہی ہے اپنی بیٹی کو, سبق سکھا رہی ہے, دیکھو امامت کا پہلا شہید میں محسن کے نام پر دے رہی ہوں. روایتوں نے جملے نقل کیے ہیں, یا فضہ خزی نے فضہ مجھے تھام دو, قد قتل محسن فی رحمی, اب محسن, اب میں محسوس کر رہی ہوں ایک ماں ہونے کے ناطے میرا بچہ شہید کر دیا گیا. اور کتاب سلیم بن قیس ہلالی کو اٹھا کر دیکھیے, چوتھے امام کہتے ہیں ہمارے شیعوں کا گھر نہیں ہے جہاں یہ کتاب نہیں ہے. اسرار آل محمد کے نام سے میں نے لیٹسٹ اردو ٹرانسلیشن بھی دیکھی ایگزیبیشن میں, سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب اٹھا کر دیکھیے, وہ روایت اٹھا کر دیکھیے. میں ایک جملہ کو اور مسائل کی منزل میں چلی جاؤں, آنے والے نے دروازہ جلانے پر اکتفا نہیں کیا, رحلت پیامبر سے بڑا صدمہ شاید یہ ہو مدینے والوں کے لیے. آنے والے نے دروازہ جلانے پر اکتفا نہیں کیا, شہزادی نے اس نیم غشی کے عالم میں دیکھا اب ابن ابی الحدید معتزلی کی شرح نہج البلاغہ. ابن ابی الحدید اپنی نہج البلاغہ کی شرح میں یہ جملے لکھتا ہے, مسلمانوں نے علی کے گلے میں اس طرح سے امامے کا سرا باندھا جیسے اونٹ کے ناک میں نکیل باندھی جاتی ہے. یہ میرے جملے نہیں ہیں, میری جرت کیا ہے میں ایسا جملہ اپنے مولا کی نسبت کہوں؟ مسلمان گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں. اب یہاں ہمارے استاد نقل کرتے ہیں, شہزادی نے ابو الحسن کے دامن کو تھام لیا. گھسیٹنے والوں نے جب گھسیٹا, فاطمہ زہرا کے پاس کتنی طاقت تھی؟ گوشوارہ گر چکا ہے, رخسار پر تماشے پڑ چکے ہیں, پتلیاں ٹوٹ چکی ہیں, محسن شہید ہو چکے ہیں. اب روایت کہتی ہے برسانے والے نے تازیانہ برسایا, پہلے تازیانے پر ابو الحسن کا دامن نہیں چھوٹا. صبر فاطمہ زہرا یہ ہے, صبر پیامبر کا حصہ ہے. فاطمہ بزعت منی, فاطمہ شجرت منی, من اذاہا فقط اذانی. برسانے والے نے تازیانے پے در پہ اتنے برسائے, سیدہ کے ہاتھ کی رنگت بھی بدل گئی, دامن ابو الحسن بھی چھٹ گیا. خدا کی قسم ہم ان دنوں کی حرمت کو سمجھ نہیں پائے. صرف چار کیفیتوں کو بیان کرو اور آپ کی زحمت تمام کر دوں. شہید مرتضیٰ مطہری مقبل مطہر میں نقل کرتے ہیں, پہلی کیفیت رحلت پیامبر ہوئی, پیامبر کی آنکھیں بند ہوئی, مسلمانوں کا ایک عظیم اجتماع سقیفہ میں, تم نے اس طرح چھوڑ دیا جسد نازنی نے پیامبر کو. پنجتن میں سے ہر کسی کی تصویر ایک دوسرے سے ہٹ کر ہے عزیزان دلم. وہ پیامبر جسد بے جان پڑا ہے, امیر المومنین ابن عباس, عباس اور کچھ محدود چاہنے والے جسد نازنین کے پاس کھڑے ہیں. مسلمان سارے کے سارے تو سقیفہ بنو سائدہ میں ہیں. یہ پیامبر کی تصویر ہے, پیامبر یہ ڈیزرو کرتے تھے 23 سال کی محنت اور مشقتوں کے بعد. لیکن میں پیامبر سے کہوں, پیامبر آپ کی تقسیم کو پھر ہمارا سلام ہو. آپ کے بعد 75 یا 95 دن بعد ملنے والی بیٹی وصیت کر کے گئی ہیں, یا علی کفلنی باللیل وحتلنی باللیل وغسلنی باللیل ودفنی باللیل, یا علی رات میں غسل و کفن دیجیے گا. بعض اہل ممبر کہتے ہیں فاطمہ رات کی تاریکی کا بینیفٹ چاہتی تھی, علی کی نگاہوں سے بہت سارے زخم چھپ جائیں گے. جالی غسل میں بھی رات میں, اور وصیت تھی بہار الانوار کے والیوم نمبر 11 میں مرحوم مجلسی نے نقل کیا, مجھے پیراہن کے اوپر سے غسل دیجیے گا. مرحوم مجلسی روایت کو نقل کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچے جب پیراہن پر پانی ڈالتے ہوئے غسل اطمینان چاہتے نا, پانی پہنچ گیا, پتلیوں پر ہاتھ گیا, علی جیسا جری دیواروں سے سر کو ٹکرا کے رو رہا ہے. عزیزان دل, مصیبت اہل بیت یہ ہے پیغمبر کے بعد. اسما نے کہا آگے بڑھ کر, یا علی ابھی تو تم بچوں سے کہہ رہے تھے آہستہ رو, گھٹ گھٹ کے رو, تمہارے رونے کی آواز بلند نہ ہو. کہا اسما میں نہیں جانتا تھا پتلیاں اس طرح سے شکستہ ہو گئی ہیں. انسان سوچ سکتا ہے وہ فاطمہ زہرا پیراہن کو بازو سے ہٹایا ہے, کنفوز کے تازیانے کا نشان باقی ہے. راوی کہتا ہے کسی شخص نے امام حسن سے مسجد النبی کے بعد کہا, مولا مجھے آپ سے کچھ کام ہے, ایک نجی سا کام ہے, اب امام حسن کو لے کر چلنے لگا. امام حسن نے کہا اس راستے سے نہیں جاؤں گا. کوئی شخص کہتا ہے مولا کیوں کہا, اس راستے پہ کنفوز بیٹھتا ہے, جب میں اس راستے سے گزرتا ہوں مجھے اپنی ماں کے بازو کا تازیانہ یاد آ جاتا ہے, میں کس طرح سے کنفوز کو دیکھوں. ابن عباس نے آ کر مولا سے کہا, مولا مدینے میں قید ہے, بیت المال سے لوگوں کے حصے بند ہو گئے, لیکن مولا کنفوز کا حصہ بند نہیں ہوا. مولا نے کہی اس تازیانے کی قیمت ہے جس نے فاطمہ کے بازو کو ایک بازو بند کی طرح سیاہ کر دیا تھا. وہ فاطمہ کی تدفین آیت اللہ العظمیٰ آگئے شیخ وحید خراسانی ان ایام کے حوالے سے نقل کرتے ہیں, آپ اس جنازے کا تصور کریں, کچھ مرد اس جنازے کو اٹھائے ہوئے رات کی تاریکی میں چل رہے ہیں, زینب کبریٰ چھوٹے چھوٹے قدموں کو اٹھاتی ہوئی جنازے کے پیچھے. یہ تصویر فاطمہ زہرا ہے, رات کی تاریکی ہے, بیٹیوں کو دن کے اجالے میں ماں کی قبر پر جانے کی اجازت نہیں. اور تدفین کے بعد مصیبت یہ ہے, مسلمان آ گئے جنت البقیع میں, امیر المومنین 40 قبریں بنا چکے ہیں. کہا یا علی نفسیں قبر کریں گے, فاطمہ کے جسد کو نکالیں گے. سلیم بن قیس ہلالی روایت کو نقل کرتے ہیں, امیر المومنین کے دہانے مبارک سے شدت غضب سے جھاگ نکلنے لگی, ذوالفقار کو بے نیام کر کے خط کھینچ دیا, کہا جو اس خط سے آگے بڑھے گا پھر میرا سامنا کرے گا. اصحاب پیامبر واپس گھروں میں پلٹ گئے. تیسرا جنازہ بھی بہت عجیب شان سے اٹھا ہے. کوفے میں تین تابوت بنائے ہیں امام حسن مشتبہ نے. ایک مدینہ روانہ کیا, کوفے والوں کو یہ امپریشن دینا چاہ رہے امام حسن, نہیں ہم اپنے بابا کے تابوت کو مدینہ لے کر جائیں گے, صرف یہ ڈر ہے مولا کی نفسیت قبر نہ کر دی جائے, مولا کی لاش کی بے اور مدینہ کی جائے. شہادت امیر المومنین سے لے کے ہارون الرشید کے زمانے تک مومنین نہیں جانتے قبر امیر المومنین کہاں ہے. یہ تیسری تدفین ہے پنجتن میں سے. چوتھی تدفین کا تذکرہ تو آپ نے کل سن لیا, ابھی قبر پیامبر کی طرف جنازہ گیا ہے, مسلمان سامنے آ گئے. روایتوں کو نقل کرتے ہیں اساتذہ بزرگوار کا 40 اور ایک قول کے مطابق 70 تیر تو تابوت امام حسن سے نکالے بہنوں نے. میں زینب کبریٰ کی خدمت میں ایک جملہ کہوں, شہزادی مصیبت تو یہی ہے, ایک بھائی کے جگر کے ٹکڑے تشت میں دیکھیں, ایک بھائی کا سر تشت سے تلا میں دیکھیں گی, ایک بھائی کے جنازے پر تیر دیکھے, ایک بھائی کو اس طرح سے دیکھیں گی. زیارت ناحیہ میں یہ کہہ کر میرے زمانے کا امام سلام بھیجتا ہے, میرا سلام ہو شہید پر جو زین سے گرا تھا, نہ زین پہ تھا نہ زمین پر, تیروں نے حسین کے لاشے کو اٹھایا ہوا تھا. امام حسن کا جنازہ انسان کیا مظلومیت بیان کرے. آپ صرف چشم تصور سے دیکھیں وہ اہل حرم جو رونے کے بعد گریے کے بعد غم کی شدت سے نڈھال بیٹھے ہیں, دروازے سے جب جنازہ پلٹ کر آیا ہوگا. بعض علماء منبر تو کہتے ہیں فاطمہ زہرا کی روح نے زینب سے کہا, زینب سنبھال کے تیر نکالنا, میرے بیٹے کے جسم کا حال زہر نے عجیب متغیر کر دیا ہے. اور وہ خامس آلے کے ساتھ میں اس کی تدفین کا کیا کہوں. میں نے مجلس تمام کر دی, صرف ایک جملہ زینب کبریٰ کا سید ابن تاؤ کے مقتل سے 11 محرم کو سرزمین گنج شہدا کے قریب سے گزری ہیں, ایک نگاہ کی بھائی کی لاشیں بارہ بارہ پر, دنیا کے مسائل, دنیا کے مرضیے, دنیا کے لوہے, دنیا کے سوز قربان, اس ایک جملے پر ٹکٹکی باندھ کر اس لاش کو دیکھا, کہا انت اخی, کیا تو میرا بھائی ہے. میں شہزادی سے کوئی شہزادی 55 برس سے زیادہ کا ساتھ ہے اس بھائی کے ساتھ, آج پہچاننے سے انکار کر دیا. شاید پلٹ کر میری بیوی کہے, بھائی کو جب بھی دیکھا تھا قد و قامت کے ساتھ دیکھا تھا, اس طرح ٹکڑوں میں بٹا ہوا نہیں دیکھا تھا. زینب کبریٰ آپ کے صبر کو میں کس طرح اس طرح سے سلام کروں, وہ رحلت پیامبر, وہ شہادت بادر, وہ شہادت پدر, وہ بھائی حسن کے جنازے کا پلٹ کر آ جانا اور یہاں پر اس بھائی کی لاش کو ٹکڑوں میں دیکھ لینا. یہ ایک بہن کی محبت تھی, بھائی سے الوداع کرتے ہوئے کہتی ہے, بھیا حسین, زینب ساری زندگی سر کو جھکائے رکھے گی, تمہاری لاش کو اس طرح سے خاک و خون میں غلطا دھوپ کے صحرا میں چھوڑ کر جا رہی ہے. وہ بیٹے کی محبت تھی, سوگنامہ آل محمد کی روایت کے مطابق 12 محرم کو اپنے غصے شہادت سے لکھ دیا, حاضر قبر حسین ابن علی اللہ جی قتل ہوا تھا شانہ وغریبانہ. یہ اس حسین مظلوم کی قبر ہے جسے جب شہید کیا گیا میرا باپ پیار کے عالم میں تھا. کسی شخص نے چوتھے امام سے سوال کیا, مولا غریب کیوں کہا بابا کو, کہا میں نے دیکھا 30,000 کے لشکر نے میرے بابا کو گھیر لیا ہے, کوئی نیزے سے وار کرتا ہے, کوئی تیر سے وار کرتا ہے, کوئی تلوار کا وار کرتا ہے, اگر جس کے ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا وہ خاک کربلا اٹھا کے میرے باپ کے چہرے پر پھینکتا ہے. اور پھر تم سوال کرتے ہو اپنے بابا کو غریب کیوں کہتے ہو. نسألك اللہ وردوك بسمك العظیم العظم العظیم جل الاکرم, اللہم انی اسألک بحق فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد. پروردگارا بحق محمد وآل محمد ہماری سب سے پہلے سب سے اہم حاجت ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارا بحق محمد وآل محمد ہمیں ایام کی حرمت کو سمجھنے کی اور اس حرمت کی پاسداری کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ سامن الحجج کے صدقے میں ہم سب کو آٹھویں امام اور شہداء کربلا کی زیارت سے مشرف و منور فرما. پروردگارہ بحق محمد آل محمد آٹھویں امام کو ہمارے لیے, ہمارے والدین کے لیے روز محشر شفیع اور وسیلہ قرار دے. پروردگارہ ہمارے بھی اولادوں کو اولاد عطا فرما. ہمارے بے گھروں کو گھر عطا فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگارہ کے جو مصائب فاطمہ زہرا کا صدقہ، جو روشن دنوں میں پڑھتے تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے، پروردگارہ جو بھی مومن مومنہ کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہے، شہزادی کونین کے صدقے میں انہیں مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کے لیے